السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم الفقہ اورنگ آباد. زکوٰۃ کے مسائل, پیج نمبر 74. زکوٰۃ کے غیر مستحق لوگ, مسئلہ نمبر 98. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, آمین یا رب العالمین. الحمدللہ, جیسے کہ ہم لوگ پیچھے سے زکوٰۃ کے مسائل پڑھتے آ رہے ہیں, تو ہم لوگ زکوٰۃ کے مستحق افراد کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو اس میں مسکین سب سے پہلے تھے, فقرا اور مسکین سب سے پہلے لفظ آتا ہے. اور پھر ہم نے انہیں ٹوٹل 8 مصارف پڑھے تھے زکوٰۃ کے. تو 8 مصارف ہیں جس میں فقرا اور مساکین ہیں. مصیبت زدہ مقروض ہے, یعنی ایسا قرض والا شخص جس کا سب کچھ ختم ہو گیا ہو سرمایہ, اور قرض مانگنے والے سے بار بار تقاضا کر رہے ہوں, تو وہ قرض زکوٰۃ کے پیسے میں دیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے پاس خود کی ساری پراپرٹی ختم ہو چکی ہو. اور ضمانت بھرنے والوں کے لیے. اور دوسری بات, جو عاملین زکوٰۃ ہے یا مؤلفت القلوب, جو مسلمان ہونے والے ہیں اور اسلام کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں, غلاموں کی آزادی اور قیدیوں کی رہائی کے لیے, اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے, یعنی فی سبیل اللہ. اور زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دی جائے گی, لیکن مؤلفت القلوب میں ایک بس آتا ہے. مؤلفت القلوب یعنی وہ نان مسلم جن کا اسلام کی طرف آنے کا ارادہ ہو, ان کو دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اب آج ہم زکوٰۃ کے غیر مستحق افراد پڑھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل, یعنی آپ کے خاندان اور آپ کے جو بھی خاندان سے ہیں, ان کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول مال زکوٰۃ سے بالا تر ہیں. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں کھجور گری ہوئی نظر آئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا, اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ کھجور صدقے کی ہوگی تو میں اسے کھا لیتا. یہ متفق علیہ حدیث ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو رسول اکرم کے خاندان کے لوگ ہیں, ان کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال لینا جائز نہیں ہے. اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی نے صدقہ کی کھجوروں سے کھجور لے کر منہ میں ڈال لی, تو رسول اکرم نے فرمایا کہ دور کر دور کر, اسے پھینک دے. فرمایا, کیا تو جانتا نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یعنی یہاں پر فرض زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے, فرض زکوٰۃ میں جو مال آیا تھا اس کی بات کی جا رہی ہے. عبد المطلب بن ربیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقات لوگوں کی میل ہیں, اور بے شک محمد اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے. تو رسول اکرم کے آل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات, آل علی, آل عقیل, آل جعفر, آل عباس اور آل حارث سب شامل ہیں. غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا, تو فرمایا, لوگوں کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے, جو مسلمانوں کے اغنیا سے لیا جائے گا, یعنی امیر لوگوں سے, اور ان کے فقیروں کو دیا جائے گا, یعنی مسلمانوں کے ہی محتاج لوگوں کو. تو اسی کا پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اسی طرح سے سیم غنی اور تندرست آدمی کے لیے بھی زکوٰۃ جائز نہیں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ غنی اور تندرست آدمی کے لیے حلال نہیں, یعنی جو کما سکتا ہو اس کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں, جو ہٹا کٹا ہو یا کمانے کی طاقت رکھتا ہو. جیسے کہ رسول اکرم کے پاس کچھ لوگ آئے تھے, تو آپ نے کہا تھا کہ تم جنگل سے لکڑیاں کیوں نہیں توڑ لاتے, سب سے بہتر ہے کہ تم خود محنت کرو اور اپنی محنت سے کما کر خود کھاؤ. اسی طرح جو یعنی اصول اور فرو, یعنی جو جڑ ہوتی ہے, دادا نانا, پر دادا پر نانا, اور اسی طرح سے بیٹا اولاد پوتا پاتی, بیٹا بیٹی اولاد, یعنی اور ان کے بچے اور ان کے بچے, تو ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. والدین کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں, کیونکہ والدین بچوں کی ذمہ داری ہے اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تو, اور اسی طرح سے اولاد بھی والدین کی ذمہ داری ہے. عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اکرم کے پاس آیا اور کہا کہ میں صاحب مال ہوں اور میرا باپ میرے مال کا محتاج ہے. آپ نے فرمایا, تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. پھر فرمایا, اولاد تمہاری پاکیزہ کمائی ہے, اپنی اولاد کی کمائی سے کھاؤ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا، نہ ہی فرض صدقہ نہ ہی نفل صدقہ. اولاد کو بھی زکات دینا جائز نہیں اور بیوی کو زکات دینا جائز نہیں. لیکن اگر بیوی مالدار ہو اور شوہر غریب ہو اور وہ کماتا بھی ہو لیکن اس کی کمائی اس کو پوری نہ پڑتی ہو، تو اس صورت میں بیوی اپنی زکات شوہر کو دے سکتی ہے. لیکن شوہر کی ذمہ داری چونکہ بیوی کی کفالت ہے، لہٰذا شوہر بیوی کو زکات نہیں دے سکتا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اکرم کے پاس آئے اور کہا کہ میرے پاس ایک دینار ہے. آپ نے فرمایا اسے اپنے آپ پر خرچ کر. کہنے لگا میرے پاس ایک اور ہے. فرمایا اپنے بیٹے پر خرچ کر. کہنے لگا ایک اور ہے میرے پاس. فرمایا اسے اپنی بیوی پر خرچ کر. کہنے لگا میرے پاس ایک اور ہے. فرمایا اپنے خادم پر خرچ کر. کہنے لگا میرے پاس ایک اور ہے. فرمایا اب تو زیادہ جانتے ہیں، جہاں چاہے خرچ کر. ٹھیک ہے، تو یعنی اس سے قرابت داروں کی قربت کا پتہ چلتا ہے کہ کون سب سے قریبی ہے. سب سے پہلے کون آتا ہے؟ اولاد، بیوی، اور پھر رشتہ دار. یعنی پہلے والدین آئیں گے اور پھر رشتہ دار آئیں گے. تو جن قرابت داروں کا نفقہ آدمی کے اوپر واجب ہے، ان کو زکات دینا جائز نہیں. مثلاً ماں باپ، دادا پردادا، بیٹا پوتا پڑپوتا وغیرہ، اور بیوی، یہ اس کی کفالت میں ہے، لہٰذا ان کو زکات دینا جائز نہیں ہے. تو والدین اولاد کو زکات نہیں دے سکتے، اور اولاد والدین کو زکات نہیں دے سکتی، اور شوہر بیوی کو زکات نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ تھا جن کو زکات دینا جائز نہیں. اگر اب آپ لوگوں کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. عاملین زکات کے لیے لازمن ضروری ہے کہ اسلامی حکومت ہو اور بیت المال میں تمام زکات جمع ہو رہی ہو، اور مسلمان حکومت کا جو ذمہ دار ہے وہ ان کو کچھ لوگوں کو مقرر کرے، ایز اے اپوائنٹ کرے جاب کے طور پر، اور پھر وہ مسلمانوں کا جو امیر یا ذمہ دار ہوگا، جو مسلمان حکومت کا ذمہ دار ہوگا، تو وہ بیت المال سے ان کی تنخواہ زکات کی رقم سے ادا کرے گا. خود سے انڈیویجولی یا اس طرح سے وہ نہیں کیا جا سکتا. جی، تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. سوال کرنے کی مذمت، یعنی ناپسندیدہ ہے سوال کرنا، اس کو کراہت سے تشبیہ دی گئی ہے. بیجا سوال کرنے سے بچنا چاہیے. حکیم بن حزام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. کون تھے یہ حکیم بن حزام، کوئی بتا سکتا؟ دوسری اسپیشل ان کے صحابی رسول، ایک تو رسول اکرم کی عمر کے تھے، خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے، ان کے بھائی کے بیٹے تھے خدیجہ کے. جب یاد ہوگا آپ کو کہ سیرت پڑھی ہوگی آپ نے، تو جب شعب ابی طالب میں سب کو محصور کیا گیا تھا، مسلمانوں کو اور ان کے خاندان کو، رسول اکرم کے خاندان کے لوگوں کو، تو اس وقت اونٹوں پر غلہ لاد کر ان کو ہانک دیا کرتے تھے اس وادی کی طرف، تاکہ مسلمانوں کو غلہ اور اناج مل جائے. تو وہی صحابی رسول ہیں، اور یہی تھے جنہوں نے زید بن حارثہ کو لا کر گفٹ کیا تھا خدیجہ رضی اللہ عنہ کو، اور خدیجہ نے گفٹ کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو بہرحال وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، پہلے اپنے بال بچوں عزیزوں کو دو، اور عمدہ خیرات وہی ہے جس کو دے کر آدمی مالدار رہے، اور جو کوئی سوال کرنے سے بچنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا، اور جو کوئی بے پرواہی کی دعا کرے اللہ تعالیٰ اسے بے پرواہ کر دے گا، یعنی لوگوں سے بے نیاز کر دینے کی. آپ دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑی کوالٹی، بہت بڑی صفت ہے اصل میں، کہ لوگوں سے بے نیاز ہونا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دے رکھا ہے اس سے بے نیاز ہو جانا، یعنی دل میں خواہش اور تمنا نہ رکھنا کہ ہمیں بھی ویسا مل جائے. اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کے دل میں حرص اور حوث بڑھتی ہے. اور بلا وجہ سوال کرنے سے بچنا چاہیے. یعنی رسول اکرم نے اس کو بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ قرار دیا ہے کہ زبردستی لوگوں سے مانگتے پھرو. اس سے بہتر ہے کہ تم خود کماؤ محنت سے، اور یا اپنی ضروریات جتنی ہو سکتی اتنی بھی پوری کر لو، بلا وجہ لوگوں سے مانگتے نہ پھرو. اس کو رسول اکرم نے بہت سختی سے ناپسند فرمایا. اور زبیر بن عوام کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنی رسی لے کر جنگل جائے اور لکڑیوں کا ایک گٹھا اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لائے، پھر اسے بیچے، اور اس کے سبب اللہ تعالیٰ اس کی آبرو رکھے، ایسا کرنا بہت بہتر ہے سوال کرنے سے، کیا معلوم لوگ اسے دیں یا نہ دیں. سبحان اللہ، کتنی اچھی بات سکھائی گئی. آپ دیکھیں ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے. اور آپ دیکھیں یہی وہ ماحول تھا، یہی وہ تربیت تھی، جس کی وجہ سے چند سالوں کے اندر ایسا نقشہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے کہ زکات دینے والے لوگ تو موجود تھے لیکن زکات لینے والا کوئی نہیں تھا. ماشاءاللہ اتنی فراوانی آ گئی تھی، لوگ اتنے خوددار ہو گئے تھے، اور لوگوں کو ان کے حق برابر مل رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دے دی تھی کہ کوئی غریب نہیں رہا تھا. انہیں عمر بن عبدالعزیز کے دور تک آتے آتے لوگ غنی ہو گئے تھے، ماشاءاللہ بے نیاز ہو گئے تھے، ان کو محتاجی نہیں رہی تھی الحمدللہ. اور یہی ہونا بھی چاہیے. اور زکات دینے کا اصل میں جو سسٹم ہے، یا زکات کا جو مقصد ہے، وہ یہی ہے کہ غربت کا خاتمہ ہو جائے، کم از کم لوگ اس قابل ہو جائیں، یعنی وہ محتاج نہ رہیں، ان کو مانگنے کی ضرورت نہ پیش آئے. اور اسی لیے زکوٰۃ جب آپ دیتے ہیں تو ایسا ہو کہ اتنی زکوٰۃ کم از کم ان کو دیں کہ جس سے وہ کچھ بزنس چھوٹا موٹا شروع کر سکیں اور وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں تاکہ اگلے سال ان کو مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. یہ مقصد ہے زکوٰۃ کا. تو بیجا سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. آپ خود سوچ لیں کہ یہاں پر کیا بات بتائے گی کہ بیجا اگر کوئی سوال کرتا ہے تو وہ ایکچولی دیکھا جائے تو وہ حرام کھا رہا ہے. آپ کو مسئلہ نمبر 91 یاد ہوگا, جب وہ قبیصہ رضی اللہ عنہ آئے تھے نا ضمانت کے لیے, پیسے مانگنے کے لیے, کہ انہوں نے کسی کی ضمانت لی تھی. تو آپ نے پھر کیا فرمایا تھا کہ قبیصہ مانگنا حلال نہیں مگر تین آدمیوں کو, ایک وہ جس نے ضمانت اٹھائی بس اس کے لیے سوال کرنا درست ہے, دوسرا جس کو کوئی آفت پہنچی اس کا مال و اسباب سب کچھ ہلاک ہو گیا ہو تو اس کے لیے سوال کرنا درست ہے, اور تیسرا جس کو سخت حاجت پہنچے یعنی بھوک لگے تو جب تک اس کو سخت فاقہ پہنچے, یہاں تک کہ اس کے تین معقول آدمی گواہی دے دیں کہ ہاں اس کو سخت فاقہ پہنچے یعنی بالکل ہی بھوکا ہے, تو اس کو بس مانگنا جائز ہے. اور اس کے علاوہ کوئی سوال کرتا ہے تو وہ حرام کرتا ہے, حرام کھاتا ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے بلا وجہ کسی سے مانگنے سے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ بے پرواہ کر دیں. اور مال جمع کرنے کے لیے مانگنا آگ کے انگارے جمع کرنا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو آدمی لوگوں سے ان کے اموال اس لیے مانگتا ہے کہ اپنا مال بڑھائے بس وہ آگ کے انگارے مانگتا ہے, اب چاہے تو کم مانگے چاہے تو زیادہ مانگے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو بیجا سوال کرنے والے کے لیے کیا وعید آ رہی ہے, نیچے بھی ابھی حدیث ہم پڑھیں گے. اب آپ لوگوں نے تھوڑے دن پہلے کچھ نیوز پڑھی تھی کہ مکہ میں ایک بوڑھی عورت کہیں سے آ کر آباد ہو گئی تھی کوئی کنٹری سے, اور وہ الیگلی وہاں پر رک گئی تھی اور وہاں لوگوں سے مانگتی رہتی تھی, یعنی فقیر تھی وہ عورت. لیکن اس نے کہا رہتا کہ اتنے 80,000 ریال جمع کر لیے تھے مانگتے مانگتے. اب آپ خود بتائیے کہ جس کے پاس 80,000 ریال جمع ہو جائے وہ تو خود صاحب نصاب ہو گیا ہے نا, کہ اس کے لیے مانگنا جائز ہے. تو لوگ اگر مال جمع کرنے کے لیے مانگتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے, وہ حرام کھا رہے ہیں یا آگ کے انگارے ہیں جو وہ مانگ رہے ہیں, کم مانگے یا زیادہ مانگے. سنا تھا آپ لوگوں نے واقعی, اخبار میں بھی نیوز آئی تھی, ہر جگہ یہ نیوز آئی تھی. اس کی وہیں ڈیتھ ہو گئی تھی, وہ بڑھیا کی مکہ ہی میں. تو جب اس کے گھر سے جب اس کے گھر کی تلاشی لی گئی, اس کے لاش وہاں سے برامد کی گئی تو 80,000 ریال ملے وہاں سے. جی یہاں بہت مشہور واقعہ ہے, یہاں کا بھی شاید میرے خیال سے 4 یا 5 سال پہلے کی بات ہے. جی ہاں. تو ابھی بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ہیں, آپ نے دیکھا جیسے ابھی انڈیا پاکستان میں تو ان لوگوں نے ایک کیا سمجھنا چاہیے, اس کے لیے کیا کہنا چاہیے کہ ایک بزنس بنا لیا ہے. ابھی کووڈ میں آپ نے دیکھا نا کہ وہ کٹ بانٹے جا رہے تھے, راشن کٹ. تو خبر ملی تھی کہ لوگوں نے, غریب لوگوں نے ہی پورے ان کے چھت تک, ان کے گھر کی چھت تک وہ کٹ جمع کر لیے اور بعد میں اس کو بیچتے رہے. تو یعنی کیوں جمع کر رہے تھے مال, وہ زبردستی زیادہ مال اپنی ضرورت کے تحت لینا چاہیے نا لینے والوں نے بھی. تو اسی لیے زکوٰۃ ایسے لوگوں کے لیے بھی حلال نہیں ہے, یا ایسے لوگوں کو دینا جائز نہیں ہے جو ایسا مانگ مانگ کر جمع کرتے ہیں. اور جو غلہ لینے آتے ہیں دروازوں پر ان کو تو بالکل بھی زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے, کیونکہ مسکین وہ نہیں جو ایک ایک دو دو لقمے کے لیے لوگوں کے دروازے پر پھرتا ہے. حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں, ابھی آج ہم آخر میں پڑھیں گے, آپ دیکھیے گا. جی آئے دن ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ لوگ زبردستی لوگوں سے مال جمع کرنے کے لیے بس مانگتے ہیں, حالانکہ ضرورت کے تحت انہوں نے مانگنا چاہیے اگر مانگنا بھی ہے تو, جب ضرورت پوری ہو جائے تو رک جانا چاہیے. لیکن وہ تو ایک پیشہ بنا لے گئے نا, بھکاریوں کا ایک پیشہ ہے, ایک پورا گینگ ہے ان لوگوں کا. تو بے جا سوال کرنے والے کا سوال, قیامت کے دن اس کے منہ پر زخم کی مانی نظر آئے گا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے امیری کے باوجود لوگوں سے مانگا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا سوال اس کے منہ پر چھلے ہوئے زخم کا نشان بنا ہوگا. آپ سے کہا گیا کہ کتنی چیز غنی کرتی ہے, انڈر لائن کریے اس کو. آپ سے پوچھا گیا کہ کتنی چیز غنی کرتی ہے, کون سا انسان آدمی امیر کہلائے گا. تو آپ نے فرمایا 50 درہم یا اس کی قیمت کا سونا. اور 50 درہم 17 تولے چاندی کے ہوتے ہیں. لاسٹ ٹائم 52 تولے چاندی کی قیمت کتنی ہوئی تھی, انڈین روپیز یا پاکستانی روپیز؟ 35,000. تو آپ 17 تولے چاندی کی قیمت کا اندازہ لگا لیجئے کہ اگر کسی کے پاس 37,000 تھی, ٹھیک ہے, ویری گڈ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر, 37-36 جو بھی سمجھے, 1,000 کا فرق تو آتا ہی رہتا ہے. اب سوچیں کہ 17 تولہ چاندی کی کتنی ہوگی, 10,000 ہوں گی شاید. تو جس کے پاس 10,000 یا 10,000 کے برابر چاندی یا سونا ہے تو وہ کیا ہے, امیر آدمی ہے, وہ صاحب حیثیت ہے, وہ غنی ہے. تو یہ کرائیٹیریا ہے امیر آدمی کا. تو یہ تھا سوال کرنے کی مذمت, یعنی سوال کرنے کے تعلق سے وعید. تو عید الفطر کے مسائل ہیں وہ ہم رمضان کے اس میں پڑھ چکے ہیں, لہٰذا وہ چھوڑ دیجئے, وہ آپ کے ایگزام میں نہیں آئے گا کیونکہ زکات کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں. بس اتنا یاد رکھیں کہ جو زکات الفطر ہوتی ہے, یعنی جو رمضان کے آخری دنوں میں عید کے دو تین دن پہلے دی جاتی ہے, فطرہ جس کو ہم کہتے ہیں, فطرانہ کہتے ہیں, وہ تقریباً 3.5 کلو یا 2.5 کلو غلے کی صورت میں یا جو بھی ڈرائی فروٹس ہیں اس کی صورت میں دیا جا سکتا ہے, اور وہ تمام جو روزے میں غلطیاں ہوئی ہوں گی اس کا کفارہ ہے, اور یہ عید کی نماز سے پہلے ہی ادا کیا جائے گا. عید کی نماز کے بعد اگر ادا کریں گے تو پھر وہ نارمل صدقہ شمار ہوگا, فطرانہ نہیں ہوگا. اور کچھ علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ زکات الفطر واجب ہے, بلکہ کچھ کہتے ہیں کہ فرض ہے, تو دینا ضروری ہے. اور صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے, اگر نماز عید کے بعد ادا کرے تو عام صدقہ شمار ہوگا. اور صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکات کے مستحق ہیں. تو 3.25 سیر یہ 2.5 کلو گرام کے برابر ہوتا ہے یہ, اور ہر مسلمان, غلام, آزاد مرد, عورت, چھوٹا بڑا, سب کے لیے دینا ہے, یعنی ایون جو نوکر لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی دینا ہے یہ. تو صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے؟ روزے کی حالت میں جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اس سے خود کو پاک کرنا, اور غلے کی صورت میں دینا افضل ہے. اور چاہے کوئی روزے رکھ رہا ہو چاہے روزے نہ رکھ رہا ہو, سب کو دینا فرض ہے یہ. اس کا آخری وقت روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے, لیکن عید سے 1 یا 2 دن پہلے ادا کیا جا سکتا ہے. اچھا, 12,000 بن رہی ہے, ویری گڈ, ماشاء اللہ, جزاکم اللہ خیرن. یعنی 17 تولے چاندی کی قیمت 12,000 بنی. تو اگر آپ کے پاس 12,000 کا کوئی گولڈ یا 12,000 کا کوئی سلور یا 12,000 کی کیش اماؤنٹ ہے تو آپ صاحب حیثیت غنی ہیں, مالدار ہیں, ٹھیک ہے. نفل صدقہ, حرام مال سے دی گئی زکات یا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. اسامہ بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ وضو کے بغیر نماز اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں فرماتا. تو ظاہر سے جو چیز قبولیت کا درجہ رکھتی ہے, بلندی کی طرف پرواز کرتی ہے, وہ کیا ہے؟ پاکیزہ کلمات اور پاکیزہ کمائی, یعنی حلال کمائی. حرام کمائی سے آپ کتنا بھی نیک کام کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوں گا آپ اپنے, جو یا تو اسمگلر ہوتے ہیں یا ان کا سارا بلیک کا کاروبار ہوتا ہے, یعنی کیا کہیں گے جس کو, یعنی چوری چھپے کا کاروبار ہوتا ہے جو گورنمنٹ سے اپروو نہیں ہوتا. یہ ایسے بہت سارے کاروبار ہیں. تو ایسے لوگ بہت زیادہ غریبوں میں کھانا تقسیم کرواتے ہیں, مسجدوں میں کھانا کھلاتے ہیں, مسجدیں بنواتے ہیں, بار بار خود عمرہ کو جاتے ہیں. لیکن آپ خود بتائیے کہ چوری کرنا یا بلیک سے پیسہ کمانا یا غلط طریقوں سے بزنس کر کے پیسہ کمانا حلال ہو جائے گا اگر آپ عمرے کرتے ہوں, حج کرتے ہوں بار بار؟ تو ہو سکتا ہے حلال؟ نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ صرف حلال مال سے دیا گیا صدقہ یا زکات قبول فرماتا ہے. حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر دیا گیا صدقہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے, اور حلال کمائی سے کیے گئے معمولی صدقے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر عطا کرتے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا, جو کوئی ایک کھجور کے برابر بھی حلال کمائی سے صدقہ کرے, اور اللہ تعالیٰ حلال کمائی سے ہی صدقہ قبول کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسے صدقے کو دائیں ہاتھ میں لیتا ہے, پھر اس کے مالک کے لیے اسے پالتا ہی نہیں, بڑھاتا رہتا ہے, جس طرح تم میں سے کوئی اپنا بچھیرا پالتا ہے, یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور کتنی اچھی مثال سے تشبیہ دی گئی ہے کہ آپ دیکھیں, جو جن لوگوں کو بکریاں یا گائے بھینس وغیرہ پالنے کی عادت ہوتی ہے, وہ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ جیسے کیسے بچہ بھی چھوٹا سا تھا پھر بڑا ہوتا ہے, اور پھر اس کو جو مالک ہوتا ہے کتنا, یعنی بچوں کے لیے کتنا کیئر کی جاتی ہے نا, ایون چاہے وہ جانور کے ہی بچے کیوں نہ ہو. تو جیسے وہ جانور کے بچے پروان چڑھتے ہیں, ایسے ہی اللہ تعالیٰ حلال مال سے دیا گیا صدقہ اس کو اس طرح سے پروان چڑھاتا ہے, یعنی اتنے گنا بڑھا دیتا ہے اس کا اجر. ہم میں سے ہر ایک کو کیا چاہیے دیکھا جائے تو, یا ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم کو اجر ہی ملے. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ صدقہ, اور اسلامی ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی یعنی بہت زیادہ مثالیں آپ کو, قربانیوں کی مثالیں نظر آئیں گی. اور دیکھیں, زکات تو فرض ہے, وہ تو ہر حال میں آپ کو ادا کرنا ہے, لیکن نفل صدقہ تو آپ کبھی بھی بار بار بھی نکال سکتے ہیں, اور نکالنا چاہیے, کیونکہ انسان کے مال میں اس کے نسائل کا بھی حق ہے, صرف وہی خود اس کا مالک نہیں ہوتا مال کا. تو لسائلی والمحروم کا لفظ آتا ہے نا قرآن میں, کہ تمہارے مال میں مانگنے والے کا, سائل کا اور محروم کا, دونوں کا حق ہے. مانگنے سے مراد یہاں پر یہ وہ فقیر نہیں جو ایک ایک دو دو لقمے کے لیے گھومتا پھرتا ہے دروازوں کے آگے, بلکہ مانگنے والے سے مراد سوال کرنے والے سے مراد وہ تنگ دست ہے جو کسی وجہ سے قرض مانگتا ہے کیونکہ اس کی کمائی اس کو پوری نہیں پڑتی ہے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس طرح سے وہ بڑھاتا ہے. جی سفید پوش، اور ہم میں سے کون نہیں چاہیں گا آپ دیکھیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر ملے، یا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر کئی گنا بڑھا کر دے. ہم میں سے ہر ایک خواہش کرے گا اس کی، اور یہ مال کے ذریعے سے یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمتیں دی ہیں اس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم جو کچھ اللہ نے ہم کو دیا ہے اس میں سے ضرور ہم خرچ کریں یا اس کو دیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں مستحق لوگوں کو. اور صدقہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم کا باعث بنتا ہے سبحان اللہ. اسی لیے یعنی غنی اتنے ہونا چاہیے نا، کہ اس لیے نہیں کہ ہم دنیا کمانے کے لیے غنی ہوں یا دنیا کو دکھانے کے لیے غنی ہوں، بلکہ غنی اس لیے ہوں کہ ہمیشہ دینے والے بنیں، کبھی لینے والے نہ بنیں. اور جتنا دیں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اتنا بڑھتا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت شامل رہے گی. ابو ہریرہ رسول اکرم سے روایت کرتے کہ آپ نے فرمایا ایک شخص جنگل میں کھڑا تھا، اس نے بادل سے آواز سنی، کسی نے آواز دی کہ فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ. چنانچہ بادل ایک طرف چلا اور اپنا پانی ایک سنگلاخ زمین پر انڈیل دیا. اچانک نالیوں میں سے ایک نالے نے سارا پانی جمع کر لیا. وہ آدمی پانی کے پیچھے چلا، دیکھا کہ ایک شخص اپنے باغ میں کھڑا ہے اور اپنے بیلچے سے پانی ادھر ادھر تقسیم کر رہا ہے. اس آدمی نے کہا، اللہ کے بندے تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا فلاں فلاں، وہی نام جو اس نے بادل سے سنا تھا. یعنی جو سامنے والا تھا اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ تو اس نے سوال کرنے والے نے کہا کہ میں نے اس بادل سے جس کا یہ پانی ہے آواز سنی تھی کہ فلاں کے باغ کو پانی پلا اور تیرا نام لیا. میں جاننا چاہتا ہوں کہ تو اپنے باغ میں کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا جب تو نے پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ جو کچھ میرے باغ میں پیدا ہوتا ہے تہائی حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، ایک تہائی میں نیا یعنی باغ میں جو گرو کرنا ہے اس میں وہ لگاتا ہوں، جو جس سے میرے باغ میں جو کچھ پیدا ہوتا ہے اور اس کا ایک تہائی صدقہ کر دیتا ہوں، ایک تہائی سے میرے جو اہل عیال ہیں وہ کھاتے ہیں. تو آپ دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ اور بڑھتا ہے، اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ کے راستے میں بھی دینا چاہیے. آپ لوگوں نے باغ والوں کا واقعہ پڑھا ہوگا نا، سورہ قلم میں جو آتا ہے، ان کے باغ کو پالا کیوں پڑ گیا تھا، کیسے آندھی اور طوفان نے جلا کر خاکستر کر دیا تھا ان کے باغ کو، کیا ریزن تھا؟ آپ لوگوں نے سب نے تعلیم القرآن کیا ہوا ہے نا الحمدللہ. تو سورہ قلم میں جو باغ والوں کا واقعہ آتا ہے، ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہمارے باپ تو بے وقوف ہیں اور یہ لوگوں کو دے دیتے تھے، اب ہم جو ہے اپنے پھل خود ہی توڑ لائیں گے تاکہ پیسہ ہم کو ملے اور غریبوں کو کچھ نہیں دیں گے. جی بالکل. تو آخر کیا ہوا، جب وہاں پہنچے تو باغ پر تو مصیبت آ پڑی تھی، پالا پڑ گیا تھا. کہنے لگے کیا یہ ہمارا ہی باغ ہے یا ہم کوئی راستہ بھٹک گئے ہیں؟ کہا کہ نہیں نہیں، ہم تو واقعی میں بہک گئے تھے. تو جب ہم ایسا بردلا پن اختیار کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں جس پر ہمیں زوم تھا یا جس کو ہم اپنی ہماری اپنی سمجھ رہے تھے. تو ان لوگوں کا باغ صحیح میں یعنی بالکل ختم ہو گیا تھا. پھر آخرکار ان لوگوں کو احساس ہوا اور انہوں نے فوراً توبہ کی، رجوع کیا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا. تو صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے. ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوشیدہ یعنی چھپا ہوا صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، صلہ رحمی عمر میں اضافہ کرتی ہے، اور نیک عمل آدمی کو برائی کے گڑھے میں گرنے سے بچاتی ہیں. سبحان اللہ، کتنی اچھی نصیحت ہے اس حدیث میں کہ پہلی بات تو چھپا ہوا صدقہ ہو، کہ دائیں ہاتھ میں خیرات کی تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ کیا ہے اس میں، کیا دیا اس میں، اور صلہ رحمی عمر میں اضافہ کرتی ہے، اور یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. مرثد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم کے دوسرے صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم سے سنا، فرماتے تھے قیامت کے روز صدقہ ایماندار کے لیے سایہ ہوگا. سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر آنر کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر بے فکری کیا ہو سکتی ہے کہ اگر آج ہم صدقہ دیتے ہیں یعنی نفل صدقات دیتے ہیں تو اس کا بھی اجر کتنا زیادہ ہے، کہ جب اتنا سورج نزدیک ہوگا محشر کا دن کیسا ہوگا ہم امیجن کر سکتے ہیں. تو اس دن یہ صدقہ مومن کے لیے سایہ بنے گا، یعنی اس کو شیڈ فراہم کرے گا، شیڈ مہیا کرے گا. سبحان اللہ. پھر معمولی چیز کا صدقہ بھی آگ سے بچا سکتا ہے. عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے، اتقوا النار ولو بشق التمر، جہنم کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر بچو۔ سبحان اللہ، دیکھیں ہمارا دین کتنا ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے، کتنا ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اجر کی امید دلاتا ہے۔ کہیں ملیں گے آپ کو ایسی بات؟ کہیں پر بھی نہیں ملے گی۔ یعنی ایک کھجور کا ٹکڑا کتنا ہو سکتا ہے آپ بتائیے؟ اور اس زمانے میں کھجور سب سے زیادہ سستی چیز مانی جاتی تھی، لیکن اس سے بھی کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ آگ سے بچا سکتے ہیں آپ کو، معمولی صدقہ بھی۔ اور افضل ترین صدقہ پانی پلانا ہے۔ سعد بن عبادہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، سعد کی ماں فوت ہو گئی، بس کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا پانی پلانا۔ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ سعد کی ماں کے ثواب کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، بہت سے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے والدین کا انتقال ہو گیا، ہم کیا کریں، یا کون سا صدقہ افضل ہے ان کی طرف سے کرنے کے لیے۔ تو لوگ زبردستی پارے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، بیج پڑھواتے ہیں، سوئم کرتے ہیں، دسواں چالیسواں کرتے ہیں، بیج پر کچھ پڑھواتے ہیں۔ تو سب سے بیسٹ کیا ہے، یہ سب نہ کریں، کیونکہ تو حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے سب کرنا۔ تو اصل اگر آپ اپنے والدین کو اجر پہنچانا چاہتے ہوں یا اپنے مرنے والوں کو، تو پانی کا کہیں انتظام کر دیجیے اسپیشل، کہیں کنواں یعنی ٹیوب ویل لگوا دیں، نل لگوا دیں، جس سے لوگوں کو پانی کی سہولت ہو جائے۔ سب سے بہترین صدقہ جاریہ یہی ہے۔ صدقہ کے لیے سفارش کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ ابو بردہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل آیا یا کوئی سائل آتا یا کوئی آدمی اپنی حاجت بیان کرتا تو آپ لوگوں سے فرماتے، تم سفارش کرو، تمہیں بھی ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی زبان سے جو چاہے گا دلائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی آپ نیکی کے لیے سفیر بن رہے ہیں، سفارش کر دیں کہ کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی مستحق پرسن ہے، کوئی ضرورت مند ہے، تو آپ کیا کریں گے، کسی کے پاس جا کر سفارش کر دیں کہ فلاں کو سپورٹ کر دیجیے تاکہ اس کی ہیلپ ہو جائے، تو آپ کو بھی اجر ملے گا انشاءاللہ۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت بڑھاتا ہے، اور عاجزی اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اس حدیث میں بھی تین پوائنٹ ہیں، مختصر لیکن بہت ہی جامع اور بہت ہی بہترین ہے، کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ مزید عزت بڑھاتا ہے، اور عاجزی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ تواضع اختیار کرنے سے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو من تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کہ سوائے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرنا یہ بھی ایک بہترین صفت ہے، اور صدقہ آپ کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دلوائے گا، اس سے مال میں، صدقہ دینے سے مال میں کمی بھی نہیں ہوتی، اور صدقہ دینے میں ہمیشہ ہم کو جلدی کرنا چاہیے۔ تندرستی اور مال کی خواہش کے زمانے میں صدقہ دینا افضل ہے، یعنی جب آپ اچھے ہوں، توانا ہوں، اور خواہش بھی ہو پیسوں کی، تب صدقہ دینا زیادہ افضل ہے، ورنہ بڑھاپے میں تو ہر کوئی دے گا، بڑھاپے میں تو ہر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ اب تو اس کو جانا ہی ہے دنیا چھوڑ کر، تو اب اس کی کوئی خواہشیں بھی نہیں رہتی، کوئی امنگیں بھی نہیں رہتی، لہٰذا وہ آخر عمر میں تو کرتا ہی کرتا ہے صدقہ۔ لیکن افضل صدقہ کون سا ہے، کہ جب آپ تندرست ہوں، کم عمر بھی ہوں، اور ضرورت مند خواہش مند بھی ہوں، تب صدقہ کرنا افضل ہے، اور صدقہ کرنے میں جلدی بھی کرنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ اجر میں افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ صدقہ جو تو تندرستی کی حالت میں کرے، تجھے غربت کا خوف بھی ہو اور دولت کی خواہش بھی ہو، اور یاد رکھو صدقہ کرنے میں دیر نہ کرنا، کہیں جان حلق میں آ جائے اور پھر تو کہے فلاں کے لیے اتنا صدقہ اور فلاں کے لیے اتنا صدقہ، حالانکہ اس وقت تو تیرا مال غیروں کا ہو ہی چکا۔ اور آپ نے دیکھو گے کہ یوزلی ایسے ہی ہوتا ہے، بلکہ بعض تو دنیا سے جاتے ہیں تو ان کو اتنا بھی ٹائم نہیں ملتا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ سے سمجھتے ہیں، تو کوئی اچھی وصیت بھی نہیں کر جاتے۔ تو کوشش کریں کہ ہم اپنی کم از کم وصیت تو تیار کر لیں۔ مسلمان کے باغ یا کھیت سے جانور جو کھائیں وہ صدقہ ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم نے فرمایا، کوئی مسلمان نہیں جو درخت لگائے یا کھیتی سینچے، پھر اس سے انسان یا پرندے یا چار پائے کھائیں، مگر وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنا اس میں بھی اجر ہے آپ دیکھیں، کیونکہ بعض وقت انسان کو دکھ ہوتا ہے نا کہ اچھا، ارے اتنی اچھی ہماری فصل تھی، اس کو جانور کھا گئے، لیکن وہ بھی کیا ہوگا، صدقے میں شمار ہوگا الحمدللہ۔ تو بعض وقت کچھ نیکیاں ایسی ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن اس کا اجر ہمارے بینک بیلنس میں آخرت کے جمع ہوتا جا رہا ہے۔ عورت اپنے گھر کے خرچے سے صدقہ دے سکتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت گھر کے کھانے سے صدقہ دے بشرطیکہ شوہر کے ساتھ بگاڑ کی نیت نہ ہو تو اسے اس کا اجر ملے گا اور اس کے شوہر کو کمائی کرنے کا اجر ملے گا اور خزانچی کو بھی اتنا ہی، اور کسی کا ثواب دوسرے کے ثواب کو کم نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک وہ شخص جو آپ کو نیکی کی راہ بتاتا ہے، اور کوئی خاتون جو اپنے گھر کے کھانے پینے کے خرچ سے پس انداز کرتی ہے اور اس میں سے خرچ کرتی ہے، لیکن شرط یہ ہونی چاہیے کہ شوہر کے ساتھ بگاڑ کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ ورنہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو خواتین شوہر کے مال کی حفاظت نہیں کرتی، ان کے لیے بھی حدیث میں جو الفاظ ہیں کہ جو حفاظت کرتی ہیں وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ یعنی شوہر کے پیچھے اس کے بیوی اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے اور پانچ وقت کی نماز پڑھے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ تو عورت اپنے گھر کے خرچے سے صدقہ کر سکتی ہے۔ صدقہ دے کر واپس لینا جائز نہیں اور خریدنا نامناسب ہے۔ عمر بن خطاب کہتے کہ میں نے گھوڑا سواری کے لیے اللہ کی راہ میں دیا، جس کو دیا تھا اس نے اسے ضائع کر دیا، پوری خدمت نہ کی، تو میں نے اس کو خریدنا چاہا اور خیال کیا کہ وہ سستا بیچ دے گا۔ میں نے رسول اکرم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اسے مت خریدو اور اپنے صدقے کو واپس نہ لو، خواہ وہ تم کو ایک درہم میں دے، کیونکہ صدقہ دے کر واپس لینے والا ایسا ہے جیسے کہ کہہ کر کے چاٹنے والا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ہمیں سے ہر ایک کو کراہت آتی ہے نا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو دے کر واپس لے لینا ہے، ہمارے یہاں پر انگیجمنٹ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر انگیجمنٹ ہو گئی اور بعد میں وہ منگنی ٹوٹ گئی تو کیا کرتے ہیں، سارا وہ جو بھیجا ہوا مال تھا سب واپس بلا لیتے ہیں۔ کتنی دکھ کی بات ہے نا، اتنا بھی ہمارا بڑا دل نہیں کہ لڑکی نہیں کر رہے وہاں کی اور کچھ ہو گئی انبن اور نہیں کر پا رہے، تو کم از کم جو دیا ہوا مال ہے وہ تو واپس نہ لو، کیونکہ تحفہ دے کر واپس لینا کیسے ہے، کہہ کر کے چاٹنے کے برابر۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اور کون لوگ کرتے ہیں ایسا، آپ دیکھیں جب ہسبینڈ وائف میں پرابلم ہو جاتی ہے اور بات طلاق کی نوبت تک آ جاتی ہے، تو اس وقت بھی ہسبینڈ اپنی دی ہوئی چیزیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، بیوی کو نہیں دیتے، یا سسرال والے بھی جو گھر میں کچھ گفٹ وغیرہ ملا تھا وہ بھی اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ جی بے عزت بھی کرتے ہیں اپنے ہاں، تو بہت ہی برا حال ہے اصل میں، بہت ہی دکھ کی بات ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ یہاں پر ایک گھوڑا جو صدقہ کے طور پہ دیا تھا، آپ دیکھیں فرض زکات آپ نے ادا کر دی اور اس زکات میں کچھ ایسی چیز تھی جو کوئی اس طرح کی جانور ٹائپ چیز تھی، تو وہ آپ کسی سے خرید سکتے ہیں، لیکن نفل صدقہ جو دیا ہے وہ آپ لے نہیں سکتے واپس، ایون خرید بھی نہیں سکتے۔ میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری والدہ فوت ہو گئی ہے، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اسے فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا، میرا ایک باغ ہے، میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اس کی طرف سے اس کو صدقہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی والدین کی طرف سے اگر کوئی ایسی چیز صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو اس کا اجر ان کو بھی ملے گا۔ تو یہاں پر سب سے بہترین صدقہ کیا کہا جا رہا ہے، میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے، انہوں نے اپنا باغ اللہ کے راستے میں دے دیا تھا میت کی طرف سے۔ فقیر آدمی غنی یا آل ہاشم کے کسی فرد کو صدقے کے مال سے ہدیہ دے سکتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا، آپ نے پوچھا یہ گوشت کیسا ہے؟ کہا گیا کہ یہ بریرہ، یعنی جو ان کی آزاد کردہ لونڈی تھی، اس پر کسی نے صدقہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے، جو ہم پیچھے بھی پڑ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور احسان جتانے سے بھی صدقے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ ابو ذر کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین آدمیوں سے نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک پہلا وہ ہے دیکھ کر احسان جتانے والا، دوسرا تہبند لٹکانے والا، اور تیسرا جھوٹی قسم سے اپنا سودا بیچنے والا۔ تو کس وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے صدقہ؟ احسان جتانے سے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہمیشہ جتاتے ہیں نا کہ ہم نے تو فلاں کو یہ دیا تھا، فلاں کو وہ دیا تھا، یا پن پوائنٹ کر کے بتاتے کہ دیکھ رہے ہو فلاں نے جو ڈریس پہنے یہ میں نے دی تھی ان کو، یا ہم نے دیے تھے، تو یہ چیز غلط ہے۔ اور ہر نیکی کا کام صدقہ ہے۔ الحمدللہ ہمارا دین بہت براڈ ہے، وسیع ہے، کل معروف صدقہ، رسول اکرم نے فرمایا کہ ہر نیکی کا کام صدقہ ہے، ایون مسکرانا بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھا مشورہ دینا صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا وہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ تھے آپ کے نفل صدقہ کے بارے میں۔ اب اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔